الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. سورة توبة کا یہ پانچواں رکوع ہے جو ہم شروع کریں گے. فرمایا وقالت اليهود عزير ابن الله، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسيح ابن الله، اور نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بات تو معروف ہے کہ نصارہ یعنی عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، لیکن یہود ان کا بھی ایک طبقہ اپنے ایک نبی کو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے. تو یہ گمراہی جو ہے ان کے ہاں بھی ہے، لیکن ایک محدود طبقے کے اندر ہے. قرآن نے اس کو بھی پن پوائنٹ کیا ہے. ذالک قولہم بافواہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، بس جو نکال لیا زبان سے بس اسی حد تک ہے، حقیقت اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ نقالی کر رہے ہیں، ریز کرنے لگے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے. قاتلهم الله انا يوفكون، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، غارت کرے، کہاں سے واپس پھرے جاتے ہیں. انہیں اللہ نے کتابیں عطا کی ہیں، تورات دی ہے یہود کو اور انجیل عطا فرمائی ہے عیسائیوں کو، اور پھر یہ کہاں پہنچے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، انہوں نے اپنے علماء کو اور صوفیاء کو، درویشوں کو بنا لیا ہے رب اللہ کے سوا. والمسیح ابن مریم، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے جو ہے رب بنا رکھا ہے، الوہیت میں شریک کر دیا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ وہ بندگی کریں صرف ایک اللہ کی، وہ معبود برحق، لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحانه عما یشرکون، اور وہ پاک ہے ان سے کہ جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. یہاں جو بات آئی کہ یہود اور نصارہ نے اپنے، خاص طور پر عیسائیوں کے حوالے سے بھی ہے یہ بات، کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور درویشوں کو، صوفیاء کو، علماء کو جو ہے رب بنا لیا اللہ کے سوا. حاتم تائی مشہور ایک شخصیت ہیں، ان کے جو بیٹے تھے عدی بن حاتم، وہ اسلام لے آئے، وہ عیسائی تھے اس سے پہلے، اور انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو کبھی رب نہیں کہا، معبود نہیں سمجھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں حلال تم اس کو مان لیتے ہو، جس کو وہ کہتے ہیں حرام تم اس کو مان لیتے ہو. اس لیے کہ موجودہ عیسائیت جو تھی، جس میں پال نے آ کر جو ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے شروع ہو گئی تھی، آپ سے بعثت سے پہلے، اس میں انہوں نے شریعت کو ساقط کر دیا کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے موسیٰ کی شریعت. اب ان کے پاس ویکوم تھا، شریعت تھی نہیں، اب کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس وقت کا پادری کرتا تھا، پوپ کرتا تھا. یہ اختیار کہ کسی چیز کو حلال قرار دیا جائے اور کسی کو حرام کیا جائے، یہ صرف اللہ کا ہے. تم نے یہ جو مقام ہے یہ اپنے علماء کو دے دیا، تو یہ رب بنانا ہے، یہ گویا کہ عبودیت میں ان کو بھی شریک کر لیا، تب ان کی تسلی ہوئی کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. لا الہ الا ہو، بندگی نہیں ہے کسی کی سوائے اس کے. عما یشرکون، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو گل کر دیں، سازشوں کے ذریعے اسلام کا نام مٹا دیں، اسلام کا وجود ختم کر دیں. یہ یہود اور نصارہ دونوں کی خواہش تھی. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ نے تو طے کر رکھا ہے، اس کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، مکمل فرمائے گا اسے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو ناگوار ہو، یہ کام تو اب ہو کر رہے گا. اسی مضمون کو پھر مولانا ظفر علی خان نے اپنے ایک شعر میں باندھا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو کوشش تو انہوں نے کی ہے سازشوں کے ذریعے اسلام کا وجود ختم کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ناکام بنایا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر، الہدا اور دین حق. ایک یہ کتاب ہدایت ہے الہدا، اور ایک پورا نظام ہے شریعت کا، پوری حکومت کا ایک ڈھانچہ ہے جو دیا ہے، پورا سسٹم اجتماعی نظام کے حوالے سے، پورے اسٹیٹ کے حوالے سے. وہ دین حق ہے تاکہ لوگوں کو دنیا میں بھی عدل و انصاف ملے، ان کو ان کے حقوق ملے، کسی پر ظلم نہ ہو، امن ہو، سلامتی ہو، ایسا ماحول ہو جس کے اندر انسان کی جو اصل جو اس کے اندر ایک ملکوتی صفات ہیں ان کو پروان چڑھنے کا موقع ملے، اور شیطان کے لیے جو ہے مواقع کم سے کم کر دیے جائیں وہ ماحول میں، وہ ہے اللہ کا نظام. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر کے رہے گا، اس نے بھیجا ہے رسول کو یہ دو چیزیں دے کر، کتاب ہدایت اور پورا نظام دین حق. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ رسول غالب کر دیں اس دین کو پورے نظام اطاعت پر. یعنی یہ صرف اس لیے دین نازل نہیں ہوا کہ اس کی تلاوت کر لو اور ثواب حاصل کر لو، یہ آیا ہے قائم اور غالب ہونے، اور یہ مشن ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے ہاتھوں یہ کام ہوگا، لیکن بہرحال ہوگا عالم اسباب میں، آپ کے ساتھیوں کی قربانی سے، جہاد اور قتال سے، یہ سارے کام جو ہیں وہ کرنے ہوں گے، لیکن یہ مشن ہے جو ایک حد تک مکمل ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو گیا، اور پھر اس مشن کو لے کر نکلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے، جو سچے امتی تھے، اور پھر نکل کے انہوں نے کچھ ہی عرصے کے اندر 20-25 سالوں میں اس وقت کی معلوم دنیا کے ایک بڑے حصے پر اسلام کو غالب کر دیا. اللہ کا دین جو ہے وہی قائم تھا، اور اللہ کا جو کلمہ ہے وہ کلمت اللہ العلیا، وہی سب سے زیادہ سربلند تھا. تو یہ وہ تسلسل ہے اس کا، اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور وہ اس طریقے سے روب عمل آیا. ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہو اب یہ کام ہو کر رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اہل ایمان، یہ جو احبار اور رہبان ہیں یعنی علماء اور صوفیہ اہل کتاب کے، ان میں سے اکثر وہ ہیں. لیاکلون اموال الناس بالباطل، جو لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں ناجائز طریقوں سے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. فتویٰ فروشی ہے، دنیا داری ہے، صدقہ اور خیرات کے نام پر اپنے کھتے بھرتے ہیں، عیش کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ دین کے پردے میں، اور یہ علماء اور صوفیہ جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، دین کے پردے میں دنیا داری ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ کے جو ذخیرہ کرتے ہیں سونے اور چاندی کا، یعنی اب خزانہ جمع ہو رہا ہے، نذرانے آ رہے ہیں، چنانچہ یہ جو ہو رہا ہے سلسلہ. ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. فبشرهم بعذاب الیم، ان کو بشارت دے دیجئے اے نبی سخت دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے وہ مال جو ہے اس کے ذریعے تپایا جائے گا انہیں جہنم کی آگ میں. آگ دہکائی جائے گی اس مال پر اس جہنم کی، فتقوا بہا جباہم و جنوبہم، اور پھر داغا جائے گا ان کے پیشانیوں کو اور کروٹوں کو اس کے ذریعے سے، وہ ظہورہم، اور ان کی پیٹھوں پر بھی داغا جائے گا، یعنی خوب گرم کر کے وہی سونا اور چاندی جو ہے اس کو آگ میں ڈال کے پھر تپایا جائے گا ان کو۔ ھذا ما کنتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے ذخیرہ کر رکھا تھا، خزانے اکٹھے کر رکھے تھے اپنے پاس، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کا مزہ کہ جو تم جمع کرتے رہے ہو، سمیٹتے رہے ہو۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک 12 ہے، اللہ کے نوشتے میں، اللہ کی کتاب میں یہ 12 مہینوں کا تصور جو ہے آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں ہے، اور بنیادی طور پر جو یہ 12 مہینے بنتے ہیں، اور جو مہینے کا ایک کانسیپٹ ہے وہ جو نیچرل ہے وہ تو چاند کے حساب سے بنتا ہے، چاند کا جو ہے وہ پہلی رات کا چاند اور پھر وہ سارا ایک چکر مکمل کر کے 29-30 دن کے بعد پھر پہلی رات کا چاند۔ تو بہرحال مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہی رہی ہے، اور چونکہ جو سب سے پہلا انسان اس دنیا میں اترا ہے، آیا ہے، وہ خود بھی نبی تھا، چنانچہ یہ ہدایت کا سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے کہ جب اللہ نے پیدا کیے تھے آسمان اور زمین، اس وقت سے یہ بات طے ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان میں 4 مہینے ہیں جو محترم ہیں، ادب کے مہینے ہیں، یہ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ بات طے ہوئی تھی، اور جو حج کا معاملہ تھا بیت اللہ کے حج کے حوالے سے، یہ 4 مہینوں کا معاملہ جو ہے یہ ان کو اشہر حرم قرار دیا گیا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ، وہ خاص طور پر عمرے کے لیے انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا۔ ان 4 کو وہ کہتے تھے یہ محترم ہیں، اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا، امن و امان رہے گا، قافلے محفوظ رہیں گے، مسافروں کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ تو یہ ہے جو ان کے ہاں روایت چلی آ رہی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اون کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہماری ہی بنائی ہوئی ایک جو تقویم ہے اور جو نظام ہے اس کا حصہ ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، قائم دین۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں کے معاملے میں ظلم نہ کیا کرو اپنے اوپر، ان کو آگے پیچھے مت کر دیا کرو۔ یہ بھی آگے بات آئے گی کہ ان میں سے بعض لوگ جو ہیں ان کے بعض قبیلے آگے پیچھے بھی کر دیتے تھے، یعنی ان کا احترام رکھو، ان مہینوں میں کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ دستور چلا آ رہا تھا۔ وقاتل المشرکین کافتن، اور تم لڑو تمام مشرکوں سے مجموعی طور پر، بحیثیت مجموعی اور ہر حال میں، کما یقاتلونکم کافا، جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، من حیث الجماعہ، اور وہ بھی کوئی موسم نہیں دیکھتے اور جو ہے وہ تمہیں زیر کرنے کے درپے ہوتے ہیں، تو تم بھی جو ہے جہاد کرو اور قتال کرو ان سے۔ ان اللہ مع المتقین، واعلموا ان اللہ مع المتقین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے ان کو کہ جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی کا جو تم نے طریقہ نکالا ہے، یعنی مہینے کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، ان میں سے خاص طور پر جو محرم کا مہینہ تھا، اس میں بعض مشرق قبائل کہتے تھے کہ نہیں، اس سال یہ محرم جو ہے یہ اشہر حرم میں شامل نہیں ہوگا، اس کی جگہ سفر ہوگا۔ اپنی کوئی پلاننگ ہے ان کی کہ محرم میں کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا۔ ایک مضبوط قبیلہ ان کا تھا مشرکین کا، بنو کنانہ، اس کے سردار نے گویا کہ یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا معاملہ کہ محرم اس سال جو ہے وہ محترم مہینہ شمار ہوگا یا سفر کا مہینہ ہوگا، یہ اس نے طے کرنا ہوتا تھا۔ یعنی جو طے ہے وہ تو محرم ہے، لیکن یہ اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو نسی کا معاملہ کرتے ہیں، یہ آگے پیچھے کرنے کا، یہ تو بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کے عہد میں، یہ اضافہ ہے کفر کا۔ یضل به الذین کفروا، گمراہی میں پڑتے ہیں اس کے ذریعے سے کافر، یحلونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک سال اس مہینے کو، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور اگلے سال جو ہے وہ دوسرے مہینے کو حرام کر دیتے ہیں، یعنی محترم قرار دے دیتے ہیں، ممنوع قرار دیتے ہیں۔ لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ نے رکھے ہیں، جن کے لیے احترام کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ حرام ہیں، ان کا احترام کیا جائے، اس میں جنگ نہ لڑی جائے. چار کی فگر پوری کر لیتے ہیں لیکن اس کے اندر آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، نتیجہ کیا ہوتا ہے جب آگے پیچھے کرتے ہیں تو جس مہینے کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو وہ اور حرام ٹھہرایا ہے. یہ لفظ محترم و حرام اصل میں ایک ہی اس کا مادہ ہے. جس میں جنگ کرنا ممنوع ہے، جس کی ایک حرمت ہے، جس کی ایک عزت ہے، اس کو بٹا نہیں لگانا چاہیے. وہ محترم بھی ہوتا ہے، وہ حرام بھی ہے. اسی معنی میں مسجد حرام بھی اسی معنی میں مسجد حرام ہے. تو تاکہ وہ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس طریقے سے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو یہ جائز کر لیتے ہیں، حلال قرار دے دیتے ہیں، اس کے اندر جنگ کو جائز سمجھتے ہیں. یہ تو اللہ کے قانون میں گویا کہ بہت بڑی دخل اندازی ہے اور اس کے اندر تغیر و تبدل ہے بہت بڑا. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کر دیے گئے ہیں ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں. یہ سارے کام غلط کر کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور وہ مزید اپنے آپ کو ان میں کانفیڈنس جو ہے بڑھ رہا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. اب یہاں سے غزوہ تبوک کے حالات واقعات کا پر تبصرہ ہے، اور یہ غزوہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ تھا. یہ ہوا ہے سن 9 ہجری میں، اور یہ اصل میں جو نصرانی بادشاہ تھا ملک غسان، شام کے اندر، شام کا ایک علاقہ تھا غسان، وہاں کا حاکم تھا. اس نے قیصر روم کی مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا ایک پلان کیا تھا، جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ انہیں احساس ہوا کہ سرزمین عرب پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو گیا ہے، اور اس کو اگر اسی وقت جو ہے اس کو معاملے کو ختم نہ کیا جائے تو یہ آگے پھیل سکتا ہے. تو چنانچہ وہ پلان کر رہے تھے، پوری عیسائی ورلڈ اس پر تھی، قیصر روم اس کے پیچھے تھا، اور وہ جو ہے ملک غسان جو شام کے علاقے کا حاکم تھا وہ اصل میں پیش تھا، اور سازش تیار ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ حملہ آور ہوں، ہم آگے بڑھ کر خود پیش قدمی کرتے ہیں اور وہاں تک جاتے ہیں. تو نیچے آپ نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا، اور فرسٹ ٹائم آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں یہ ہوا کہ آپ نے کہا ہر شخص نکلے جہاں ہے جیسا ہے، آپشنل نہیں تھا، ہر مسلمان پر نکلنا واجب ہے. اس لیے کہ مقابلہ کس سے ہے؟ رومن امپائر سے، اور ان کی سٹینڈنگ آرمیز لاکھوں کی ہوتی تھی. اس سے پہلے بھی جنگ موتا کے اندر مسلمانوں کو تجربہ ہو گیا تھا، یہاں سے 3,000 گئے تھے، وہاں 1,00,000 سے زیادہ فوج مقابلے پر آ گئی تھی. تو عربوں کے ہاں تو جو فکر ہے وہ ہزاروں میں اور سینکڑوں میں ہی ہوتی تھی، لیکن جب بات آ رہی ہے رومن امپائر کی تو وہاں تو لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمیز ہیں. لہذا حکم ہوا کہ ہر شخص جو ہے وہ نکلے، اور جو کچھ بھی اس وقت انفاق کر سکتا ہے، سفر بھی بہت لمبا تھا، اس کی تیاری کے لیے بہت زیادہ چاہیے تھا، اس کے لیے زیادہ راہ سفر خرچ، جو زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے دے. یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور نکلنے کا حکم دیا. 30,000 افراد آپ کے ساتھ تھے، اور اندازہ کیجئے مدینہ سے تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تبوک، وہاں تک آپ پہنچ گئے. اس سے آگے پھر کچھ آگے ان کی سرحد شروع ہو جاتی ہے. وہاں تک آپ نے پہنچ کر پھر وہاں قیام فرمایا، اور عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ وہ جو جنگی تیاری کر رہے تھے کسی وجہ سے، بہرحال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ رک گئے اس سے. اور اس میں غالب امکان یہ ہے کہ چونکہ اس وقت کا جو بھی قیصر روم تھا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. وہ ایک مرتبہ ابو سفیان جب قافلہ لے کے گئے تھے اس علاقے میں، اور وہاں اس نے ان کے وفد کو طلب کیا تھا اور سوال پوچھے تھے کہ یہ جو تمہارے ہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے جس شخص نے، اس کے بارے میں ہمیں یہ بتاؤ. بہت سے سوال پوچھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ نبی تو یہ برحق ہیں تو وہی جن کی خبریں ہیں. لہذا اس نے گویا کہ اوائڈ کیا. یہ ایک حسن ظن ہے، لیکن بہر کیف جو امر واقعہ یہ ہے کہ وہ مقابلے پر نہیں آیا دشمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 20-25 روز قیام کیا، آس پاس کے قبائل جو ہیں ان سب نے اطاعت قبول کر لی اور آپ وہاں سے فاتحانہ واپس تشریف لائے. لیکن بظاہر احوال یہ ایسی مہم تھی کہ منافقین بالکل یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ واپس نہیں آ سکتے، رومن امپائر سے جنگ کرنے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا، یہ تو ہلاکت. انہوں نے گویا کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. گرمی بھی شدید، 30,000 کا لشکر، وسائل کم تھے، اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، بہت تنگ دستی کا معاملہ تھا، ایک ایک سواری کے اوپر کئی افراد باری باری کر کے جو ہے وہ چلتے تھے، کوئی اوپر بیٹھا ہے، پھر دوسرے کی باری آئی ہے، پھر تیسرے کی آئی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ دو دو افراد کا راشن جو ہے پورے 24 گھنٹے کا ایک کھجور جو آدھی آدھی کر کے وہ دونوں کھاتے تھے. ایسی سختیاں بھی اس لشکر میں آئی ہیں، اور اس وقت منافقین کے نفاق کا بھی پول کھل گیا اور ان کی سازشیں بھی بے نقاب ہوئیں. تو یہ بڑا دو رکوعوں کے اندر بڑا تفصیلی ذکر ہے اس غزوہ تبوک کا، اور خاص طور پر منافقین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کے اندر، کہ ان کی حرکتیں بالکل کھل کر سامنے آ گئی تھی. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اہل ایمان تمہیں کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد و قتال کے لیے، اس ساقل تم من الارض، تو تم دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف، تمہارے قدم من من کے ہو جاتے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہا قدم. یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو جی چرا رہے تھے، وہ عناصر ان کو فوکس کیا یہاں پر. اور رضیتم بالحیات دنیا من الاخرہ، یا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر ہی مطمئن اور راضی ہو گئے ہو کہ یہیں تمہیں سب کچھ مل جائے اور چاہے آخرت برباد ہو جائے. فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل، تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نہ ہونے کے برابر، کوئی کمپیرزن ہی نہیں. الا تنفرو، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تمہیں سخت سزا دے گا. ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ بدل لائے گا کسی اور قوم کو، اسے ہدایت دے دے گا، اسے توفیق دے دے گا، تم محروم رہو گے. ولا تضروه شیئا، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہ پاؤ گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروه، اگر تم نے مدد نہ کی ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے اس سے پہلے بھی کہ جس وقت کو نکالا تھا ان کی قوم نے انہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ مکے سے نکلے ہیں ہجرت کرتے ہوئے، اس وقت اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، کافروں نے نکالا تھا انہیں ان کے گھر سے. ثانیس نئی نیزما فی الغار، جبکہ وہ رسول جو ہیں دو میں سے دوسرے تھے، جبکہ وہ دونوں ایک غار میں پناہ گزین تھے. یہ غار ثور کا ذکر ہو رہا ہے. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، رفیق سے، رفیق سفر کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہیں اصل فکر یہ تھی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے نہ جائیں، دیکھ نہ لیے جائیں. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، سورہ انفال میں بھی بات آئی تھی کہ اللہ نے آپ کی مدد کی تھی اس سے پہلے بھی، اسی مدد کی تفصیل یہاں پر آ رہی ہے. کھوجی جو ہیں وہ کھوج لیتے ہوئے پہنچ گئے ہیں، غار ثور کے دہانے پر کھڑے ہیں. اب اللہ کا کرنا کیا ہے کہ وہاں پر ایک مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تو جو لوگ وہاں پہنچے اور وہ جو کھوجی تھا اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم یہاں لے آئے ہو، یہ جو ہے یہ جو جالا اس وقت مکڑی کا تنا ہوا ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کے دور کا معلوم ہوتا ہے، اس میں کون ہوگا غار کے اندر. انہوں نے زحمت ہی نہیں کی اندر جھانکنے کی، یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایک فیصلہ تھا اور اس نے روکنا تھا کہ وہ اس کو برا بھلا کہہ کے کہ بھئی تم ہمیں کہاں لے آئے ہو. لیکن بہر حضرت ابو بکر کو بہت فکر تھی، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کان میں کہ اگر انہوں نے اندر جھانک کر دیکھ لیا، اور خود اندر سے بیٹھے ہوئے انہیں ان کے پاؤں باہر نظر آ رہے ہیں کہ کھوجی اور وہ دو دشمن ہیں وہ پہنچا ہوا ہے، غار کے دہانے پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو اے نبی ہم تو پکڑے جائیں گے. یہ تھی سچویشن. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، یار غار سے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس یہ ہے وہ یقین اور توکل اللہ کی ذات پر، کچھ نہیں ہو سکتا جو مرضی ہو جب اللہ ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے نازل فرمائی ان پر اپنی جانب سے سکینت اطمینان. وایدہ بجنود لم تروها، اور ان کی مدد فرمائی ایسے لشکروں سے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے. اصل میں وہ فرشتے تھے جو مدد کر اس وقت حفاظت کر رہے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق کی، اللہ کی طرف سے مامور تھے جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دکھایا، ان کے عزائم کو ناکام بنا دیا. وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور جو اللہ کا کلمہ ہے وہ تو ہے ہی سب سے سربلند، حقیقت میں وہی غالب ہے. البتہ انسانوں کا امتحان ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام تم کرو تو اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا اور تمہاری محنتوں کو قبول فرمائے گا. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے حکمت والا. انفرو خفافا وثقالا، نکلو چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یعنی ذات راہ تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے، دل میں آمادگی ہے یا نہیں ہے، اب نکلو، ہر ایک کو نکلنا ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. لو کان عرضا قریبا، اگر مال ہوتا قریب ہی، یعنی امکان ہوتا کہ اس مہم میں، چھوٹی مہم ہے ہلکی مہم ہے، قریب ہی ہے اور مال غنیمت بھی ملے گا، فتح کا امکان ہے، تو پھر یہ منافق بھی چلتے. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اور سفر بھی ہلکا ہوتا، لتبعوک، تو یہ ضرور آپ کے ساتھ چل پڑتے، آپ کی پیروی کرتے. ولكن بعدت عليه مشقه، لیکن طویل محسوس ہوئی انہیں وہ مسافت، وہ جو مشقت اس کی تھی کہ طویل سفر ہے، اور بلکہ سخت گرمی کا عالم ہے. تو آگے یہ الفاظ بھی آئیں گے کہ منافقین نے کہا کہ لا تنفروا في الحر، اتنی شدید گرمی میں مت نکلو، وہ تو دوسروں کو بھی منع کر رہے تھے. ولكن بعدت عليه مشقه وسيحلفون بالله، اور اب ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا معکم، قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے، مسلمانوں کے ساتھ ہم بھی چلتے اس مہم میں. یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، صرف بہانے تھے ان کے. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. عف اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، مروت، رحمت. جو شخص بھی آتا تھا جی کہ میری یہ مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، رخصت دے دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اندازہ ہو جاتا تھا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو بھی منہ پر یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو یا جھوٹا بہانہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے چلے جاؤ، رخصت دے دیتے تھے. یہ آپ کی شرافت تھی. تو اس پر تھوڑی سی گرفت ہے، اور اصل میں اس کا رخ منافقین کی طرف ہے کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور شفقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ورنہ جانتے وہ بھی تھے. عف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت ہی کیوں دی تھی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتا کہ کون ہیں وہ جو ان میں سچے ہیں. وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے، یعنی نکھر کر سامنے آ جاتا کہ کون جھوٹا ہے. اندازہ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتا تھا، لیکن دوسروں کو بھی سامنے آ جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اب ایک اصولی بات فرمائی کہ جو واقعی ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت پر، وہ اجازت نہیں لیتے، وہ رخصت مانگنے کے لیے نہیں آتے، وہ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور اللہ کے راہ میں سب کچھ نچھاور کر دیں، اور اجان بھی اس کے نذرانہ بھی پیش کر دیں، وہ تو منتظر ہوتے ہیں. اَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اس سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، وہ اس کی اجازت طلب نہیں کرتے، رخصت نہیں مانگتے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ واقف ہے ان سے کہ جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، اے نبی رخصت آپ سے وہی طلب کرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر. زبان سے تو کہتے ہیں، دلی یقین نہیں ہے انہیں، حقیقی ایمان نہیں ہے. ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. فہم فی غیبہم یترددون، وہ اپنے شک کے اندر ہی بھٹک رہے ہیں، ڈاوانڈول ہو کر رہ گئے ہیں. ولو اراد الخروج، اور اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا، واقعی نیت ہوتی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تو تھے نکلنا، بڑی خواہش تھی لیکن یہ مجبوری ہے، اگر ارادہ ہوتا لاعدوا له عدۃ، تو ضرور اس کے لیے کچھ سامان بھی تیار کرتے، کچھ تیاری نظر آتی، کوئی جو ہے انہوں نے مال و اسباب سفر کا ذریعے مال اکٹھا کیا ہے انہوں نے، جو بھی ضروریات سفر ہیں. ولکن کریہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ ہی نے پسند نہیں کیا ان کا اٹھنا اور نکلنا. فثبتہم، تو گویا اللہ ہی نے ان کو روک دیا ہے، توفیق سلب کر لی ان سے. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اور اے مسلمانوں، اگر وہ تمہارے درمیان تمہارے ساتھ نکلتے تو نہ بڑھاتے تمہارے اندر مگر خرابی. ان کی چونکہ نیتیں خراب ہیں، سازشی ذہنیت ہے ان کی، تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تمہارے لیے کھڑا کر دیتے. اور اس سے پہلے بھی واقعات ہو گزرے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مہاجرین اور انصار کو لڑا دیں، کوئی فتنہ کھڑا کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی کا ایک کے لیے کوئی شوشہ اٹھا دیں جس میں آپ جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں لگ جائیں. یہ ان کی جو ہے وہ ذہنیت تھی گھٹیا. تو لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ تو تمہارے لیے خرابی ہی میں اضافہ کرتے. ولاؤضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور وہ تمہارے اندر فتنہ تلاش کرنے کے لیے گھوڑے دوڑاتے اپنے، یعنی پوری کوشش کرتے، تدبیریں کرتے، سازشیں کرتے. وفیکم سمعون لہم، اور تمہارے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، وہ انہیں استعمال کرتے ہیں کہ بھئی خبریں لاؤ اندر کی، اور پھر وہ اس سے کوئی شوشہ اٹھائیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اے نبی، وہ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کرتے رہے ہیں. وقلبوا لك الامور، اور آپ کے لیے معاملات جو ہیں وہ تلپٹ کرتے رہے ہیں، بگاڑتے رہے ہیں. حتى جاء الحق وظهر امر الله، اب یہ بہت اہم مقام ہے. حتى جاء الحق، حق آ گیا، اور ظہر امر اللہ، اور اللہ کا امر فیصلہ ظاہر ہو گیا. یہ فیصلہ کون سا ہے جو ظاہر ہوا، جس کا ذکر پہلے ہو رہا تھا، کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ نور توحید کا اتمام بھی فرمائے گا اور اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. فتح مکہ کی صورت میں اصل میں دین غالب ہوا، اور صحیح معنی میں مسلمانوں کی جو رٹ قائم ہوئی ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہوئی. اس سے پہلے ایک سٹرگل تھی، انقلابی سٹرگل، جس کے نتیجے میں اس پورے ملک کے اندر جو ہے آپ نے فیصلہ کن غلبہ حاصل کر کے کنٹرول حاصل کرنا تھا. اور کنٹرول تب حاصل ہوتا ہے جب آپ کے پاس کیپٹل آ جاتا ہے. ام القرا، مکہ جو ہے ام القرا، اس علاقے کا کیپٹل ہے، اور پورے علاقے کی جو ہے وہ سیادت اور معیشت اس پورے جزیرہ نما عرب کی وہ اس کے تحت ہوتی تھی. لہذا کیپٹل پر جب قبضہ آتا ہے، اب آپ ریاست کے اوپر قابض ہوئے ہیں، اب آپ کا صحیح معنی میں غلبہ ہوا ہے. تو یہ تصور کہ مدینہ پہنچ کر جو ہے وہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی اور غلبہ مل گیا تھا، یہ اصل میں غلط فہمی ہے بہت بڑی. وہ ابھی مراحل چل رہے تھے، تھوڑا تھوڑا سا آپ کو غلبہ مدینہ کے اندر کی سطح پر کچھ حاصل ہوا تھا، لیکن جزیرہ نما عرب اور اس کا کیپٹل، وہاں تو باقی تو سب کے سب جو ہے مشرک تھے، اور اندر بھی جو آپ کو سٹرنتھ ملی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بتدریج ملی ہے. یہود کے ساتھ پہلے معاہدے تھے، پھر انہوں نے توڑے تو آہستہ آہستہ ان کی قوت کو ختم کیا گیا، ان کی عدالتیں اپنی چل رہی تھیں. جب سٹیٹ ایک قائم ہوتی ہے تو پھر ایک ہی عدالت ہوتی ہے، پھر کئی عدالتیں نہیں ہوا کرتی. تو چنانچہ یہ ہے، فتح مکہ کے نتیجے میں وہ دین غالب ہوا، حق آ گیا، جس کا سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ وعدہ جو اللہ کا تھا یہ پورا ہوا فتح مکہ کے موقع پر. تو مکہ فتح ہو گیا، دین غالب ہو گیا، وہم کارہون، اور یہ ابھی بھی ناخوش ہیں، ابھی تک منتظر تھے کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے یا فائنل فیصلہ کن فتح مشرکین کو حاصل ہوتی ہے. وہ اللہ نے مسلمانوں کو دے بھی دی، پھر بھی یہ جو ہے راہ راست پر نہیں آ رہا، یہ منافق. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلْنِي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ بہت شریر قسم کے لوگ تھے. اور ایک شخص کا نام بھی آتا ہے جد بن قیس, جو کہتے ہیں کہ اے نبی مجھے ہمیں اجازت ہی دے دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیں, آزمائش میں نہ ڈالیں. یہ بات بظاہر تو بڑی معقول لگ رہی ہے, لیکن جو اس کے پیچھے ذہنیت تھی وہ بہت شرارتی ذہنیت تھی. جد بن قیس ایک بہت بڑا منافق تھا, اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کی اس کے اندر بڑی گستاخی کا پہلو بھی تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, آپ جا رہے ہیں شام کی طرف, وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, میں ذرا کمزور واقع ہوا ہوں, مجھے آپ اس آزمائش سے بچا ہی دیں. یہ انداز جو ہے یہ اصل میں اس کے اندر ایک طنز پوشیدہ ہے, اور ایک طرح کی جو ہے وہ بے ادبی بھی ہے. جھوٹ تو بولنا ہی تھا, انہوں نے یہ انداز اختیار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پن پوائنٹ کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ جلدی, ان میں ایک وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو آپ اجازت دے دیں, وَلَا تَفْتِنِّي, مجھے آزمائش بھی نہ ڈالیں. اللہ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا, اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ اس آزمائش میں تو وہ ناکام ہو چکا, جب اس نے یہ بات کہہ دی تو آزمائش میں ناکام ہو گیا, اب کون سی آزمائش اور چاہیے اسے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور جہنم گھیرے ہوئے ہے ایسے کافروں کو, وہ احاطہ کر چکی ہے. ان تصب کے حسنت ان تسوہم, اے نبی اگر یہ آپ کو کوئی خیر پہنچتی ہے, کامیابی ملتی ہے, تو ان کو وہ بری لگتی ہے. وہ ان تصب کا مصیبت ان, اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچے, تکلیف آئے, یقولو قد اخذنا امرنا من قبل, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سنبھال لیا تھا, ہمیں پتا تھا اس معاملے میں جو ہے مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی شکست ہوگی یا نقصان پہنچے گا, ہم نے اپنا دیکھو انتظام پہلے کر دیا, پیش بندی کر دی تھی ہم نے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ, اور وہاں سے واپس لوٹتے ہیں ایسی مہم سے خوشیاں مناتے ہوئے, مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے, یہ خوشی مناتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا حفاظت کا سامان کر لیا تھا. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, اے نبی فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے, جو طے ہے اللہ کی تقدیر میں وہ تو آئے گی, وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. ہوا مولانا, وہ ہمارا مولا ہے, مولا کہتے ہیں حمایتی, پشپنا, مددگار. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین, اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں کیا کس انتظار میں ہو سوائے دو اعلی ترین مقامات کے انجام. دو خوبیاں ہیں جو ہمیں دو میں سے ایک ضرور مل جائے گی, ہمارے لیے ہر صورت میں خیر ہی خیر ہے. اور وہ کیسے ہے کہ اگر ہم تم سمجھ رہے ہو تبوک جا رہے ہیں, ان میں سے کوئی واپس نہیں لوٹ سکے گا, انہیں شکست ہوگی اور کوئی واپس نہیں آ سکے گا زندہ سلامت, اگر ہماری شہادت ہو جاتی ہے تو یہی تو مطلوب و مقصود ہے ہمیں, ہم تو ہماری تو آرزو یہ. اور اگر اللہ کی مدد سے وہاں کامیابی ہوتی ہے تو پھر بھی وہ خیر ہے ہمارے لیے, اور تم بھی کہو گے کہ ہاں بھائی یہ تو تمہیں کامیابی مل گئی ہے, تو ہمارے لیے ناکامی کا تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں, ہر حالت میں ہماری کامیابی ہی کامیابی ہے, خیر ہی خیر ہے. یہ ہے بندہ مومن کا جو سوچنے کا انداز ہونا چاہیے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ, ہاں ہم تمہارے بارے میں انتظار میں ہیں, اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ, کہ اللہ تعالی تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے اپنے پاس سے, جو کچھ تم حرکتیں کر رہے ہو تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو, ہم منتظر ہیں کہ کب آتا ہے تم پر اللہ کا عذاب. او بأيدينا, یا وہ اپنی طرف سے مسلط کرے گا عذاب, یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دے گا. فتربصوا انا معكم متربصون, بس کرو انتظار, ہم بھی تمہارے ساتھ حالت انتظار میں. قل انفقوا طوعا او کرہا, اے نبی فرما دیجئے کہ خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے. لن يتقبل منكم, یہ بھی منافقین سے اصل میں خطاب ہے, کہ بہت سے منافقین کہتے تھے کہ جی ہم جا تو نہیں سکتے, آپ یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے یہ قبول کر لیں, اپنی جان بچ جائے چلو کچھ پیسے خرچ کر دیا جائے, جیسے کرائے کے بھی کوئی بھیج دیتے ہیں مرسنریز اپنی طرف سے کہ میں تو نہیں جا سکتا, میں اپنی طرف سے فلاں کو بھیج رہا ہوں. تو یہ وہ ان کا انداز بھی تھا. فرمایا کہ اے نبی فرما دیجئے یا اب تم خرچ کرو مال خوشی سے یا نہ خوشی سے, نہیں یتقبل منکم, اب تم وہاں پہنچ چکے ہو کہ تمہارا یہ مال ہدیہ نذرانہ قبول نہیں ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قبول نہیں ہے. انکم کنتم قوم فاسقین، یقینا تم ہو نافرمان لوگ. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور ان کے صدقات و انفاق کی قبولیت سے انکار کا اصل سبب کیا ہے؟ کہ الا انہم کفروا باللہ و برسولہ، یہ جو روک دیا گیا کہ اب ان کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے. یہ منافقت میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ یہ اب کفر تک پہنچ چکے ہیں. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، اور نماز کے لیے نہیں آتے مگر کسل مندی سے، جبرن دلی آمادگی سے نہیں آتے، بہت ہی کسل مندی سے. اور جبر اس لیے تھا کہ اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں کیا جائے گا. وہاں تو یہ تصور نہیں تھا، ہمارے ہاں کی جو سہولت ہے آج کل کہ آپ نماز نہ بھی پڑھیں اور بلکہ جمعہ بھی ناغا کر دیں تو مسلمانی میں ہماری کوئی کمی نہیں آتی، وہیں کے وہیں رہتے ہیں. تو ان کی یہ مجبوری تھی. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر بڑے ہی ناگواری کے ساتھ، دل پر جبر کرتے ہوئے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، تو اے نبی آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولاد. خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اصل میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ منافقین کون تھے؟ زیادہ تر وہ تھے جو صاحب ثروت تھے، مالدار تھے، اور وہ مال ہی پاؤں کی بیڑی بن جاتا ہے. اب دیکھنے میں دنیاوی اعتبار سے یہ کامیاب لوگ ہیں، اولاد بھی خوب اللہ نے دے رکھی ہے، اللہ کی نعمتیں ان کے پاس ہیں. اس پر آپ جو ہیں وہ تعجب نہ کریں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی حیات الدنیا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی چیزوں کے ذریعے عذاب میں رکھے دنیا کی زندگی میں. یہی مال اور اولاد ان کے لیے سہان روح بن جائیں اسی دنیا کی زندگی میں، انہی کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیندیں خراب ہوں، ان کی وجہ سے اسے بار بار ان کو جو ہے وہ اپنے ٹرینکولائزر لینے پڑیں. ایسے ان کی یہ مسئلے کھڑے کریں گے، اولاد اور مال، اس کی وجہ سے ان کا سکون برباد ہو جائے گا. اور گویا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انہیں ان کے ذریعے سے صدا دے رہا ہے. وتزق انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جان نکلے اس حال میں کہ وہ کفر کی حالت ہی میں رہیں، یعنی ہے تو منافقت لیکن اب یہ کفر تک پہنچ چکی ہے. ویحلفون باللہ انہم لمنکم، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اے مسلمانوں تمہارے سامنے، اور یقین دلاتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، تم ہی میں سے ہیں، وہ سچے پکے مسلمان ہیں. وما ہم منکم، حالانکہ وہ نہیں ہیں اب تمہارے اندر سے، تمہارے ساتھ ہی نہیں ہیں. ولکنہم قوم یفرقون، لیکن یہ لوگ ہیں بہت ڈرپوک اور بزدل. لو یجدون ملجأً او مغارات، اور اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مل جائے انہیں، او مدخلاً، یا سر چھپانے کی کوئی جگہ، گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ مل جائے، لولوا الیہ، تو الٹے بھاگیں گے اس کی جانب. وہم یجمعون، رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگیں گے، یعنی جہاد سے اور قتال سے ان کی جان نکلتی ہے، بھاگتے ہیں وہاں سے. ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اے نبی آپ پر عیب چینی کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں خیرات کی تقسیم کے معاملے میں، مال غنیمت تقسیم ہو رہی ہے یا صدقات تقسیم ہو رہے ہیں، تو یہ بھی امیدوار بن کر آتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ تانا زنی کرتے ہیں کہ یہ تو فیوریزم ہو رہا ہے، یہ مہاجرین کو زیادہ دے دیا یا فلاں کر دیا، یہ اس قسم کے نقطے اٹھاتے رہتے تھے. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر اس میں سے ان کو بھی دے دیا جائے تو راضی رہتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر اس میں سے ان کو نہ ملے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اسی لمحے برہم ہو جائیں گے، مزاج بگڑ جائے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ راضی ہو جاتے اسی پر کہ جو ان کو عطا کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. رسول جو دے رہے ہیں وہ اصل میں اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ اور رسول کی طرف سے ہے، اسی پر وہ قناعت کرتے. وقالوا حسبنا اللہ، اور یہ کہتے کہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ. سیوتین اللہ من فضله ورسوله، ان قریب اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا اور اس کا رسول بھی ہمیں اپنے فضل سے نوازیں گے. انا الی اللہ راغبون، اور ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اسی کی طرف توجہ کرنے والے ہیں. یہ ہونا چاہیے تھا طرز عمل. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ آیت جو ہے طویل آیت ہے اور اس کے اندر مصارف زکات کا ذکر ہے، خاص طور پہ زکات. زکات کے لیے ایک صدقہ جو ہے وہ تو اللہ کی راہ میں کچھ بھی دینا وہ صدقہ ہے، زکات کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے، یعنی جو لازمی طور پر دینا ہوتا ہے اغنیا کو، جو صاحب نصاب ہیں وہ آپ کو معلوم ہے اس کا ایک لیول طے ہے شریعت کے اندر، جو اس لیول سے اوپر ہیں انہوں نے زکات دینی ہے اپنے مال میں سے، اس کو صدقات واجبہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ صدقہ ہے جو لازم ہے اور نہیں دیا جائے گا تو گناہ ہوگا. جو صدقات نافلہ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صدقہ کریں تو بہت اجر و ثواب ہے، نہیں کرتے تو گناہ نہیں. اب یہاں پر ذکر صدقات کے لفظ سے ہے، لیکن سب کے نزدیک اور اس کی تشریح جو احادیث میں آئی ہے، مراد یہاں پر ہے زکات. زکات کن کن مدات میں استعمال ہوگی اسلامی حکومت میں، چونکہ اب اس حکومت سٹیٹ قائم ہو چکی ہے، اللہ کا دین غالب ہو گیا، فتح مکہ ہو چکی، اب حکم آ رہا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، آٹھ مدات ہیں، آٹھ مصارف ہیں اس کی. یہ جو صدقہ واجبہ ہے یعنی زکات، یہ حق کس کا ہے؟ فقراء. فقیر کون ہے؟ جس کے پاس ضرورت کا سامان نہیں ہے، بیسک نیسیسٹیز سے محروم ہے. اور ہمارے ہاں اب اس کا کیا معیار ہوگا؟ اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو گویا وہ اس لائن سے نیچے ہے، اس کو زکات دی جا سکتی ہے، ورنہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا نیسیسٹیز کا تعین. اور وہ یہ ایک لائن کھینچ دی گئی، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکات دی جا سکتی ہے. تو اصلا وہی ہوتے ہیں ان میں سے کہ جو بہت محتاج ہوتے ہیں، ان کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے. فقر والمساکین، اور وہ محتاج ایسے لوگ کے جو کوشش کے باوجود کچھ ہاتھ پاؤں مارنے کے قابل نہیں ہیں، کر نہیں پا رہے ہیں، کچھ ایسا سائیکولوجیکل پرابلم ہے، مسکنت ہے ان کے اوپر، اب ان کی بھی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، یہ بھی حقدار ہیں اس زکات کے. والعاملین علیہا، اور جو زکات اکٹھا کرنے پر جن کو عامل بنایا گیا، ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، یعنی وہ جو حکومت کے نمائندے ہوں گے عاملین زکات، ان کے لیے بھی جو دیا جائے گا انہیں، وہ اسی زکات کی رقم میں سے ہی ان کو جو بھی واجبات ہیں جو طے ہیں ان کے لیے وہ ادا کیے جائیں گے. والمؤلفت قلوبهم، اور جن کی تالیف قلبی مقصود ہو. کچھ لوگ نئے نئے آتے ہیں اسلام میں، ان کی حوصلہ افزائی اور تالیف قلبی کے لیے ان کو کچھ سپورٹ کرنا اور کچھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس میں کسی کو اگر بیت المال سے، یہ بیت المال سے سب دیا جائے گا، تو تالیف قلبی بھی یہ بھی ایک ہے مد، اور اس وہ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اس میں مد میں بھی زکات خرچ ہو سکتی ہے لوگوں کو قریب لانے کے لیے. وہ پھر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے حوالے سے، یا قرض کے بوجھ سے نجات دلانے کے لیے. والغارمین، اور وہ کہ جو تاوان کے بوجھ تلے آ گئے ہوں، کوئی چٹی پڑ گئی ہے، جیسے قتل خطا کے نتیجے میں دیت دینی پڑتی ہے، جان بوجھ کے تو نہیں مارا تھا، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا، اب اس کو دیت پڑ گئی ہے اور دیت وہ نہیں پے کر سکتا، وہ خاصی بھاری اماؤنٹ ہوتی ہے، اب اس کی بھی مدد اس سے کی جا سکتی ہے وہ زکات کے ذریعے. وہ فی سبیل اللہ، اور آٹھویں مد ہے جہاد فی سبیل اللہ میں بھی یہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا. وابن السبیل، ہاں آخری جو ہے وہ وابن السبیل ہے، مسافر. فی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافر کا بھی اس میں حق ہے، اپنی جگہ وہ چاہے امیر ہو لیکن اب سفر پہ نکلا ہوا ہے، غیر علاقے میں ہے، اور وہاں اس کی ضرورت ہے، جو ضرورت مند ہو گیا ہے وقتی طور پر، تو اس کو زکات سے دیا جا سکتا ہے. فریضۃ من اللہ، اور یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے طے شدہ. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے حکمت والا. ومنہم الذین یؤذون النبی، اور ان میں سے ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. ویقولون ہوا اذن، اور کہتے ہیں یہ تو نیرے کان ہیں، معاذ اللہ، یہ بھی ایک گستاخی کے انداز میں کہ ہم جو بھی کہہ دیں مان لیتے ہیں، یعنی یہ اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے، معاذ اللہ، بس کان ہی کان ہے، پیچھے کوئی ذہن نہیں ہے. اتنی بڑی گستاخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. وہ تو اپنی نرمی کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے تمہارے منہ پر جھوٹا نہیں کہہ رہے، ورنہ انہیں پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم اس سے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو. قل اذن خیر لکم، فرما دیجئے کہ سراپا گوش ہونا، کان ہونا جو تم کہہ رہے ہو، یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے. وہ تو تم پر شفقت فرماتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ تمہارے بہت سے گناہوں کو وہ خود پردہ پوشی کر رہے ہوتے ہیں اور تم جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے. والذین یؤذون رسول اللہ, اور جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو, لہم عذاب علیم, ان کے لیے عذاب ہے بہت دردناک. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم, اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں, اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں تاکہ وہ تمہیں راضی کریں. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں, انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. انہیں پرواہ یہ ہے کہ ہماری برادری نہ ہم سے ہمارا بائیکاٹ کر دے, کنبا قبیلہ جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر ہم بدنام نہ ہو جائیں. ان کے ایشوز یہ ہیں, تو قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کریں. واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ, حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ مستحق اس بات کے کہ انہیں راضی کیا جائے. ان کانوا مؤمنین, اگر وہ واقعی ایمان رکھتے ہوں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ, کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی, فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا, تو ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ, یہ ہے بہت بڑی رسوائی ذلت. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ, اور خوف زدہ ہوتے ہیں یہ منافق اس بات سے کہ اے مسلمانوں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دل کی باتوں کو کھول کر بیان کر دے, ان کی بدنیتی کو اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کر دے. ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں وہی ایسی نہ آ جائے, کیونکہ قرآن مجید میں کئی مواقع پر ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا. تو اندر سے خائف رہتے ہیں, کر تو رہے ہیں سازشیں, لیکن ڈرتے بھی ہیں کہ کوئی وہی آ کر ہماری سازش کا بھانڈا پھوڑ دے گی. قل استہزئوا, مسلمانوں ان سے کہہ دو کہ تم مذاق اڑاتے رہو, کیونکہ اوپر جو کچھ کرتے رہے وہ حضور کا مذاق اڑانے والی باتیں تھیں. ان اللہ مخرج ما تحذرون, اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا وہ کہ جس کا تمہیں ڈر ہے, یہ ساری سازشیں تمہاری بے نقاب ہو کر رہیں گی. ولئن سألتهم, اور اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں, لیقولن انما کنا نخوض ونلعب, یعنی اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی یہ تم نے کیا حرکت کی ہے, ایسی بات کہی ہے, تو فوراً وہ پینترا بدلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم بس دل لگی کے لیے کچھ بات کہہ رہے تھے, یہ تو مذاق کے انداز میں ہم نے کہا تھا, سنجیدگی سے نہیں کہا تھا. قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, فرما دیجئے کہ کیا اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے تم مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہو. یہ دل لگی کا معاملہ جو ہے, اس اتنے سنجیدہ معاملات کے اندر تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو. لا تعتذروا, بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو, ظاہراً اسلام کا پردہ پڑا ہوا ہے, حقیقت میں تم کفر کے مقام تک جا پہنچے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اگر ہم معاف کر بھی دیں تم میں سے کچھ گروہ کو, بعض لوگوں کو, نعذب طائفۃ, بہرحال ہم کچھ کو تو ضرور سزا دے کر رہیں گے. بانہم کانوا مجرمین, یعنی دنیا میں بھی سزا دکھائیں گے اس لیے کہ ہیں یہ لوگ واقعی مجرم, گناہگار ہیں اور واقعتاً یہ سازشیں کرتے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.